بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد ہمارے حضرت شیخ العرب العجر معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ ہمارے مرشد ثانی محبوب حضرت سید ارشاد جمیل میر صاحب رحمہ اللہ نور اللہ تعالیٰ مرقدون ہے جو سوانح حیات لکھی ہے اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے فیش حصہ پڑھ کے سنایا جا چکا ہے اس سے آگے سے سنایا جا رہا ہے حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ تو اس دنیا کے آدمی ہی نہ تھے ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق اور کیف و جذب میں رہتے تھے حضرت کے گھر میں بیت الخلا بھی نہ تھا غسل خانہ بھی نہ تھا قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جانا ہوتا حضرت کی ایک مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس میں بہت جھونکیں تھیں سردیوں میں اس کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہو جاتا جب نہانے کی حاجت ہوتی تو سردیوں میں بھی اسی تالاب میں نہاتے اور جیسے تالاب میں داخل ہوتے ایسا لگتا کہ بچھو نے ڈنک مار دیا ہو اور جھونکوں کو بھی ہٹاتے جاتے کہ کہیں چپک نہ جائیں شدید گرمیوں کے زمانے میں چلچلاتی دھوپ اور لو میں روزانہ ایک میل دور ندی سے شیخ کے لیے پانی بھر کر لاتے کیونکہ حضرت شیخ پھول پوری نور اللہ مرقدہ کنویں کا پانی استعمال نہیں فرماتے تھے کیونکہ اس میں سے ہندو بھی پانی بھرتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ اگرچہ اس کا استعمال جائز ہے مگر میرا دل اس کے استعمال کو نہیں چاہتا کیونکہ اگر کبھی اس کو استعمال کر لیتا ہوں تو دل پر قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے حضرت رات ڈیڑھ بجے تک اپنے شیخ کے پاؤں دباتے اور جب شیخ سو جاتے تو حضرت بھی سونے کے لیے لیٹ جاتے حضرت پھول پوری تین بجے بیدار ہوتے تو حضرت بھی فوراً اٹھ جاتے حضرت فرماتے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ کو مجھے بیدار کرنا پڑا ہو میں پہلے ہی بیدار ہو جاتا تھا اور تہجد کے لیے شیخ کو وضو کراتے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری پہلوان تھے بہت طاقتور تھے رات تین بجے سے صبح نو دس بجے تک اور کبھی کبھی گیارہ بجے تک مسجد میں سات آٹھ گھنٹے عبادت میں مشغول رہتے حضرت فرماتے کہ میں کمزور تھا اتنی عبادت تو نہیں کر سکتا تھا مگر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر شیخ کے ذکر و تلاوت کو سنتا رہتا تاکہ شیخ کی عبادت میں خلل نہ پڑے حضرت درمیان درمیان میں اللہ اللہ کہتے تو میں تصور میں اپنا دل حضرت شیخ کے دل سے ملا دیتا کہ شیخ کے دل کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے فجر کے قریب جب نماز کی تیاری کے لیے حضرت مسجد سے نکلتے تو میں حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے حضرت کے قدموں میں رکھ دیتا حضرت خوش ہو جاتے اور فرماتے ماشاء اللہ جیسا کہ میں پہلے تحریر کر چکا ہوں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ پہلے تحریر کر چکا ہوں کہ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرتے تھے تو حضرت بھی ناشتہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے ناشتہ بھیجنے میں حضرت کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی حضرت کی جوانی تھی کڑاکے کی بھوک لگتی تھی لیکن صبح سے دوپہر ایک بجے تک چنے کا ایک دانہ بھی منہ میں نہیں جاتا تھا حضرت فرماتے کہ میرا ناشتہ ذکر و تلاوت اور اشراق سے ہوتا تھا دوپہر ایک بجے شیخ کے ساتھ کھانا تناول فرماتے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کی صحبت میں بھوک اور تمام مشقتیں آسان ہو گئی تھیں اور اتنا مزہ آتا جس کا نور ابھی تک محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ پھول پور میں قیام کی طویل مدت میں حضرت اتنے مجاہدات مشقت اور حاسدین کی ایزر آسانیوں سے گزرے ہیں جن کا اجمالی ذکر اپنے اگلے مضمون تم سے بچھڑ کر زندہ ہے میں کروں گا قارئین وہاں ملاحظہ فرما لیں تحصیل علوم دینیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے حضرت عارف باللہ حضرت مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مرشدنا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے عربی درسیات کی تعلیم اپنے شیخ کے مدرسہ بیت العلوم ہی میں حاصل کی اور اتنی محنت اور جانفشانی سے پڑھا کہ درس نظامی کے آٹھ سالہ نصاب کی چار سال میں تکمیل کر لی. حضرت کے بعد ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ حدیث کی کتابیں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنی چاہیے، لیکن حضرت نے انکار فرما دیا، کہا کہ وہاں مجھے شیخ کی صحبت نہیں ملے گی جو علم کی روح ہے اور میرا مقصود ہے. علم میرے نزدیک درجہ ثانوی ہے اور اللہ کی محبت درجہ اولی میں ہے. میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تاکہ وہ کروں، اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تاکہ ان سے بچوں. جس پر عمل کی توفیق صحبت شیخ پر موقوف ہے. اس لیے میں حضرت کو چھوڑ کر دیوبند نہیں جاؤں گا. حضرت کے ساتھیوں نے مذاق اڑایا کہ ہماری سندوں میں فاضل دیوبند لکھا ہوگا اور آپ کی سند میں فاضل بیت العلوم لکھا ہوگا، اور بیت العلوم کو کون جانتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ فاضل دیوبند کہلانے کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے کر رہا ہوں. حضرت والا کی اس طلب اور اخلاص اور فنائیت کی برکت ہے کہ آج بڑے بڑے فضلاء دیوبند حضرت والا کے حلقہ ارادت میں ہیں اور حضرت والا کے ارشادات کو نوٹ کرتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ حضرت والا کی زبان مبارک سے جو علوم ہم سنتے ہیں وہ نہ ہم نے کہیں پڑھے نہ سنے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے چند پارے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے، جو صرف ایک واسطے سے حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں، یعنی حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حدیث مولانا ماجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت قطب العالم مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اس طرح حضرت والا صرف دو واسطوں سے حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی قریبی سند اس زمانے میں شاید ہی کسی کو حاصل ہو. ترجمۃ المصنف میں حضرت والا تحریر فرماتے ہیں، تعلق شیخ کے تقریباً چار سال بعد حضرت اقدس کی اہلیہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. ایک عرصے بعد ایک دن فرمایا کہ بغیر بیوی کے بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ پیشاب پیخانے کی خدمت بیوی ہی کر سکتی ہے. حیقر نے اپنی والدہ صاحبہ سے نکاح کے متعلق مشورہ کیا، پھر حضرت اقدس سے درخواست کی. حضرت بہت مسرور ہوئے اور عقد فرما کر ارشاد فرمایا کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے عقد فرمایا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا ہے. پھر آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. بعین ہی یہی خواب حضرت کی والدہ صاحبہ محترمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا. اس میں بہت بڑی بشارت ہے کہ والدہ صاحبہ کا نکاح ان سے ہوا جو نائب رسول ہیں. ہندوستان میں خصوصاً دیہاتوں میں ہندوؤں کے اثر سے بیوہ کے نکاح کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. نکاح کے بعد جب حضرت اپنے وطن واپس تشریف لائے تو خاندان والوں نے بدتمیزی اور لان تان کی. حضرت نے ان کو کچھ بھی جواب نہیں دیا اور مسجد میں جا کر دو نفل پڑھ کر روتے روتے سجدے میں گر گئے. حضرت کے بھانجے محمد احمد صاحب اس کے راوی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بدتمیزی اور لان تان کرنے والوں پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. کسی کی بیوی بیمار پڑ گئی، مرنے کے قریب ہو گئی، کسی کا بچہ چھت سے گر پڑا، کسی کے پیٹ میں سخت درد ہو گیا، اور سارے خاندان والے مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو گئے. تو پھر سب مل کر حضرت کے پاس مسجد میں گئے اور حضرت کے پاؤں پر گر گئے کہ اللہ کے لیے ہم کو معاف کر دیجیے. حضرت نے سب کو معاف فرما دیا اور ان کی تمام مصیبتیں جاتی رہیں. حضرت نے اپنا نکاح اپنے آبائی وطن میں نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اپنے وطن میں نکاح کرتا تو شیخ سے دور ہو جاتا، کیونکہ میرا وطن پھول پور سے بہت دور تھا اور بار بار وہاں جانا پڑتا اور بار بار شیخ سے جدا ہونا پڑتا، جو مجھ کو گوارا نہ تھا. اس لیے پھول پور کے قریب ایک گاؤں کوٹلا میں اپنا نکاح ایسی خاتون سے فرمایا جو عمر میں حضرت سے 15 سال بڑی تھی، لیکن ان کے تقویٰ اور دینداری اور بزرگی کا پورے گاؤں میں شہرہ تھا. حضرت کی معاشرت بالکل سادہ اور تکلفات سے پاک تھی، جس کی مثال یہ ہے کہ حضرت نے اپنا نکاح خود پڑھایا کیونکہ گاؤں میں کوئی عالم نہیں تھا. حضرت کی اہلیہ صاحبہ بہت ہی اللہ والی تھی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کی صحبت میں مدت طویلہ تک رہنا ان کی وجہ سے ہی ممکن ہوا. حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شدید والہانہ تعلق کو دیکھ کر اہلیہ صاحبہ یعنی حضرت ایرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے شروع ہی میں خوشی سے اجازت دے دی تھی کہ آپ جب تک چاہیں شیخ کی خدمت میں رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، ہماری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ ہمیشہ دین میں میری معین رہیں اور ابتدا ہی سے مجھ سے کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے، جو کھلائیں گے کھا لیں گے، جو پہنائیں گے پہن لیں گے، اگر آپ فاقہ کریں گے تو ہم بھی فاقہ کریں گے، آپ جنگل میں رہیں گے تو ہم بھی جنگل میں رہیں گے، آپ سے کبھی کوئی فرمائش یا مطالبہ نہیں کریں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے اس عہد کو پورا کر دکھایا اور زندگی بھر کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، نہ زیور کی، نہ کپڑے کی، نہ مال کی، دنیا کی محبت ان میں تھی ہی نہیں، جانتی ہی نہ تھی کہ دنیا کس کتی کا نام ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتا تو اکثر وہ بیشتر تلاوت کرتی ہوتی، آخر میں بہت بیمار رہتی تھیں، لیکن نماز اور ذکر و تلاوت میں کمی نہ کرتی۔ میں کہتا بھی کہ نفلی عبادت کچھ کم کر دیجئے تو ہنس کر خاموش ہو جاتی۔ حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے لیے فرمایا تھا کہ یہ تو صاحب نسبت ہیں ہی، لیکن ان کی گھر والی بھی صاحب نسبت ہیں۔ 1960 میں اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت نے پاکستان ہجرت کی۔ 1960 میں اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت نے پاکستان ہجرت کی، لیکن بچوں کو ساتھ نہ لائے، کیونکہ کچھ عرصے بعد حضرت پھول پوری کو تھوڑے دن کے لیے ہندوستان واپس جانا تھا، لیکن بعض حالات کی وجہ سے حضرت پھول پوری واپس نہ جا سکے اور پاکستان میں ایک سال قیام کرنا پڑا۔ حضرت بھی شیخ کے ساتھ پاکستان میں رہے۔ یہ ایک سال حضرت ایرانی صاحبہ نے بڑے مجاہدے میں گزارا، لیکن کبھی شکایت لکھ کر نہیں بھیجی۔ ان کی حیا اور پردے کا یہ عالم تھا کہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اسی زمانے میں حضرت کے فرزند مولانا مظہر صاحب جو اس وقت بچے تھے سخت بیمار ہو گئے۔ بس ایک خط میں بچے کی شدید حرارت کا تذکرہ کیا اور دعا کے لیے عرض کیا، واپسی کا مطالبہ اور شکایت پھر بھی نہ لکھی۔ گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ پھر بھی، مگر جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلا نہ سکے۔ ایک بار احقر راقم الحروف کے بہنوئی سخت بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے احقر ناظم آباد جانے لگا تو احقر نے حضرت کے چھوٹے پوتے عبداللہ میاں سلمہ سے کہا، جو اس وقت بچے تھے، کہ دادی سے دعا کی درخواست کر دینا۔ مغرب کے بعد جب احقر واپس ہوا تو عبداللہ میاں سلمہ سے پوچھا کہ دادی سے دعا کرائی تھی۔ عبداللہ میاں سلمہ ماشاءاللہ حافظ ہیں، حافظ عبداللہ میاں سلمہ نے کہا کہ ہاں، جب میں نے دادی سے دعا کے لیے کہا تو دادی سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں، دعا کا سن کر دادی اٹھیں، وضو کیا، دو نفل پڑے اور دیر تک دعا کی۔ احقر کو بہت شرمندگی ہوئی کہ اتنی بیماری اور کمزوری کی حالت میں حضرت ایرانی صاحبہ نے اتنی تکلیف اٹھائی، حالانکہ میں نے تو صرف دعا کے لیے عرض کیا تھا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو احقر نے یہ واقعہ سنایا اور بہت ندامت کا اظہار کیا۔ حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ میں خود ان کا معتقد ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یہ اس دور کی رابعہ بصریہ ہیں۔ انتقال سے دو تین دن پہلے گھر کے افراد کو اور عیادت کے لیے آنے والی عورتوں کو کئی بار ان کے قریب ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو زندگی بھر کبھی نہیں سونگی تھی۔ حضرت والا کے پسماندگان میں الحمدللہ ایک صاحبزادے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم، جو خلیفہ مجاز بیت حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی ہیں، اور ایک صاحبزادی صاحبہ ہیں، اور ماشاءاللہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ حضرت کے سب پوتے ماشاءاللہ حافظ اور عالم ہیں اور نہایت متقی، محبت والے اور خوش اخلاق اور صاحب نسبت اور حضرت والا کے اجازت یافتہ ہیں۔ حضرت کے سب نواسے بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور سب نواسے نہایت مصالح، متقی، متبع سنت اور محبت والے ہیں۔ غرض حضرت کی تمام اولاد اور گھر والے این خانہ ہمہ آفتاب است کا مزداق ہیں۔ حضرت نہایت درد سے آپ دیدہ ہو کر اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ، میری اولاد میں قیامت تک سب کو اللہ والا بنائیے، کیونکہ آپ کا فاسق دیکھنے میں میرے دل میں تحمل نہیں۔ حضرت والا کے دو صاحبزادے اور تھے، محمد اظہر، محمد اطہر، جو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليه يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم رجل لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلماء ويمسك آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة رواه البخاري. حضرت ابی عامر یا ابی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں کچھ قومیں ایسی ہوں گی جو خز اور ریشم کو اور شراب کو اور باجوں کو حلال اور جائز کر لیں گی اور ان میں سے کچھ قومیں اونچے پہاڑوں کے پہلو میں قیام اختیار کریں گی، یعنی ان کی جائے قیام مشہور اور نمایاں جگہ ہوگی کہ گدا اور محتاج سب ان کو دیکھنے آئیں اور حاجتیں طلب کریں. رات کے وقت ان کے مویشی جو چرنے کو گئے تھے واپس آئیں گے پیٹ بھرے ہوئے اور تھنوں میں دودھ بھرا ہوا، اور ایک سائل ان کے پاس حاجت کے سبب آئے گا تاکہ مویشی کے دودھ سے محظوظ ہو، اس سے کہہ دیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا. پھر رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا اور پہاڑ کو ان کے بعض آدمیوں پر گرا دے گا اور بعض کی صورتوں کو مسخ کر دے گا اور بندر اور سور بنا دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے. تشریح میں معلوم ہوا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خصف اور مسخ کا عذاب اس امت پر بھی ہوگا جیسا کہ اگلی امتوں پر ہوا. بس حدیثوں میں جو اس کی نفی آئی ہے وہ یا تو محمول ہے اس معنی پر کہ اس امت کے اول زمانے میں ایسا نہ ہوگا، اور یا محمول ہے کہ تمام امت پر ایک ساتھ خصف و مسخ نہ ہوگا، بس بعض پر ہو سکتا ہے. واللہ اعلم.
اللہم
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ میں سے جس نے کہا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس نے کہا مانا اللہ تعالی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ نمبر 22 معراج شریف کے ضمن میں. بخاری شریف میں بعد سیر بیت المعمور اور پیش ہونے ظروف خمر و لبن اور عسل کے، جس کا ذکر واقعہ حجدہم میں ہوا ہے، یہ ہے کہ پھر مجھ پر ہر رات دن 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر میں واپس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا، میں نے کہا کہ 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز رات دن میں نہ پڑھی جا رہیں گی. واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خوب بھگت چکا ہوں. اپنے رب کے پاس یعنی اس مقام کو جہاں یہ حکم ہوا تھا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے. میں واپس گیا سو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا. میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دیں. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا سو 10 اور کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا تو مجھ کو ہر روز میں 10 نمازوں کا حکم ہوا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر اسی طرح کہا، میں پھر لوٹا سو ہر روز میں 5 نمازوں کا حکم رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر یعنی مجموعی طور پر ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے گی، اور میں آپ کے قبل لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں۔ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے اور تخفیف مانگیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے بہت درخواست کی یہاں تک کہ میں شرما گیا، لیکن اب راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جب وہاں سے آگے بڑھا، ایک پکارنے والے نے حق تعالیٰ کی جانب سے پکارا، میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة.